نتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. حاضرين محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سائے میں ہوں گے، جبکہ وہ دن ایسا ہوگا کہ عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو ان سات قسم کے لوگوں میں ایک قسم وہ ہوگی، وہ نوجوان نشأ فی عبادت اللہ، جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھ رہا ہے، شابن فرمایا نوجوان، یعنی جوانی کی عمر ہے۔ لازمی بات ہے کہ جوانی میں انسان کی جو عمر ہے اس کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ قوت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، حسن و جمال بھی ہوتا ہے، خوبصورتی بھی ہوتی ہے، اور گناہوں کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، گناہ سے بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایسا نوجوان جو ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کی عبادت میں لگے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اس کو ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ ویسے تو اور بہت سی تفصیلات ہیں اس حدیث میں کہ باقی اور چھ اقسام کن لوگوں کی ہوگی، لیکن اس وقت ان سب کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ یہ بات بترانی مقصد ہے کہ کیوں اللہ کے عرش کے سائے میں یہ لوگ ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو حاصل کرنے میں جو جتنی مشقتیں برداشت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ہی اپنا فضل و کرم فرمائیں گے۔ العطایا علی قدر البلایا، یہ مقولہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عطایا کب ہوتے ہیں؟ علی قدر البلایا، جتنی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں اتنے عطایا بھی اس کو زیادہ ہو رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں ہماری آمد لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے۔ تو دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ عبادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف نفل نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، یہ مقصد ہے، یہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اس سے بھی زیادہ جو چیز ہے وہ یہ ہے اتقی المحارم تکن عابد الناس۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، ان کی طرف چلنا، ان کی طرف دیکھنا، ان کو چھونا، ان کے ساتھ بیٹھنا، بس ان اللہ تعالیٰ کے جو حرام کردہ اشیاں ہیں ان سے بچنا، اتقی المحارم۔ تو کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ شمار فرمائیں گے۔ اس سے ہی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں منع کرنا ہے، جو فہرست ایسی ہے جس میں اللہ نے چیزوں کو منع کیا ہے، تو ان سے جو شخص رکے گا، اب اس رکنے میں کتنی مشقت وہ برداشت کرے گا، کتنی تکلیف اٹھائے گا، کتنے صدمے سہے گا، کتنا صبر کرے گا، جتنا صبر کرے گا، جتنی تکلیف اٹھائے گا، جتنے صدمے سہے گا، اللہ کی طرف سے اتنے ہی اس پہ فضل و کرم کی بارش ہوگی۔ اردو میں اس کو ہمارے میر صاحب نے یوں کہا کہ جس کی جتنی قربانی رب کی اتنی مہربانی، جو جتنی قربانی دے گا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو اپنی طرف کھینچے گا۔ اب یہ ابتلا جو ہوتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، ابتلا ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور تھوڑی دیر اللہ کی نظر میں چاہے وہ 10 دن ہو، چاہے وہ 1 سال ہو یا 10 سال ہو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کون سا نبی ایسا ہے جو بغیر مشقت کی زندگی گزار گیا؟ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنے وہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں وہ گھرا ہوا ہوتا ہے، چاہے کسی کو معلوم ہو اس کی پریشانیاں یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس پر کیا پریشانیاں ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں، اور ذہنی طور پر وہ کیا کس قدر پریشان ہے، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بعض اوقات جسمانی تکلیفیں بھی آتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ جسمانی تکلیفیں نہیں ہوتی بظاہر، لیکن ذہنی اعتبار سے آدمی پریشان ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ساری تکالیف آتی ہیں، اسی کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علی قدر البلایا، عطایا جو ہے وہ قدر بلایا، جتنی مشقت اور تکلیف ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں بھی ہوں گی. تو یہ شخص جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، یعنی وہ نوجوان جو دنیا میں گناہوں سے بچے اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ اشیاء کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. گھر میں ٹی وی کھلا ہوا ہے، گانے چل رہے ہیں، سب لوگ جو ہیں اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ تم بھی، لیکن یہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے. لازمی بات ہے کہ اس کا ایک کونے میں بیٹھنا بہت بڑی قربانی ہے، اپنے دل کا خون کرنا ہے، اپنی آرزوؤں کو پامال کرنا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو. تو یہ قربانی ہے یا نہیں؟ جبکہ اس کے لیے بھی چوپٹ دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی ممانعت تو نہیں ہے، لوگ تو دعوت ہی دے رہے ہیں، لیکن ان مشقتوں پر صبر کرنا، ان تکلیفوں پر اللہ کی نظر میں بہت بڑی بات ہے. اور انشاءاللہ ایسے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دن ہے اصل ہماری تکلیف کا دن. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری مشقت آج ہے، تکلیف آج کی تکلیف کیا تکلیف، ارے یہاں کی تکلیف زیادہ سے زیادہ موت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. یہاں کی جو تکلیف ہے اس کا سب سے آخری مرحلہ، یہ آخری امتحان یہ ہوتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کرے، یہاں تک کہ مر گیا، بس اس سے زیادہ تو نہیں، لیکن آخرت میں تو موت بھی نہیں آئے گی. وہاں کی تکلیفیں نہ ختم ہونے والی ہیں، یہاں کی تکلیف بہرحال ایک دن ختم ہو جائے گی، اور جن کو آسائشیں حاصل ہیں وہ آسائشیں بھی ایک دن ختم ہو جائیں گی. وہاں جب نعمتیں ملیں گی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، اور اللہ نہ کرے کوئی مصیبت میں پڑ گیا تو اس کی مصیبت بھی دائمی ہوگی. اس لیے عقل مند آدمی جو وہ ہے جو یہاں کی مشقت برداشت کر لے لیکن وہاں کی مشقت سے بچ جائے، یہاں کے راحت اور آرام کو چھوڑ دے لیکن وہاں کے دائمی راحت اور آرام کو حاصل کر لے، یہ عقل مندی. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہی تھی، کہیں راستے میں ٹھوکر لگی، پاؤں سے خون جاری ہو گیا، زخم بن گیا، تو چہرے پر ہنسی آ گئی. کسی نے پوچھ لیا کہ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ فرمایا کہ میری نظر اس ثواب پر چلی گئی جو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں، یعنی اس تکلیف پر نہیں گئی بلکہ اس تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا کرنے والے ہیں اس طرف چلی. تو یہ حقیقت ہے کہ آدمی یہاں کی چند روزہ مشقتوں سے گزر کر جب اللہ کے پاس پہنچے گا، پھر اللہ کے پاس ایسے اکرام اور انعامات اس کو حاصل ہوں گے کہ وہ دنیا کی ساری مشقتیں اور تکلیفیں ایک لمحے میں بھول جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو دنیا کی مشقتوں سے گزر کر یہاں پر آیا ہے، تو وہ کہے گا اللہ میاں مشقت کیا چیز ہوتی ہے میں نے تو دیکھی نہیں کبھی، تکلیف کیا ہوتی ہے میں نے تو کبھی اس کو میں جانتا ہی نہیں، یعنی آخرت کی معمولی سی ہوا ہی لگے گی اس کو اور دنیا کی ساری مشقتیں اس کے ذہن سے میں ہو جائیں گی. اور اس کے برخلاف جو شخص ہوگا وہ کہے گا اللہ میاں راحت اور آرام کیا چیز ہوتی ہے میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں اسے. تو میرے عزیز بھائیو، تو ایسا نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پل رہا ہے، مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ پر جبر کر رہا ہے، مشقت برداشت کر رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، اتق المحارم تکن عابد الناس، تو تم کیا ہوگے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار اللہ کیا شمار ہوگا. ہم اگر قرآن مجید کی آیات کا جائزہ لیں اور تھوڑا سا مراقبہ کر لیں تو ہمیں اس کی تائید وہاں سے حاصل ہو جائے گی. عام طور پر قرآن مجید کی تلاوت ہم اس نظر سے کرتے نہیں، اگر ہم قرآن مجید کی آیات ہی میں غور کر لیں تو ہمیں ہمارے لیے اتنی تسلی کا سامان ہے کہ ہمیں کسی اور طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں. دیکھیے قرآن مجید میں فلما فصل طالوت بالجنود، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. طالوت ایک بادشاہ تھا اس وقت کے جو پیغمبر تھے انہوں نے ان کو بادشاہ بنایا تھا. دشمن سے جنگ ہو گئی, انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ بھئی چلو تیاری کرو مقابلے کے لیے چلو. اب جب چلے چلتے چلتے حلق میں کانٹے پڑ گئے, پیاس لگنے لگی, سامنے ایک نہر آئی. تو ان طالوت بادشاہ نے یہ کہا اپنے لوگوں کو ان اللہ مبتلیکم بنہر, اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے تمہیں آزمائش کرے گا. فمن شریبا فلیس منی, جس آدمی نے اس نہر سے پانی پیا وہ ہم میں سے نہیں. ومن لم یطعم ہو فانہ منی, اور جو اس کو چکھے گا نہیں وہ ہم میں سے ہوگا. تو گویا وہ نہر جو ہے ایک آزمائش تھی. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ آزمائش تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے تو اکثر لوگ اس میں ناکام ہو گئے, انہوں نے پانی پیا اس آزمائش میں ناکام ہو گئے, مگر بہت تھوڑے لوگ جو اس آزمائش پر پورے اترے اور انہوں نے پانی نہیں پیا. نتیجہ یہ کہ جن لوگوں نے پانی پیا جب پیا تو پیتے ہی چلے گئے اور وہیں پر تھک کر بیٹھ گئے, کہا کہ ہم سے مقابلہ نہیں ہوتا ہم تو آگے نہیں جاتے. اور جنہوں نے طالوت کی بات مانی اور پانی کو نہیں چکھا وہ مقابلے کے لیے آگے گئے. تو ہم اس آیت میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. یہ نہر تھی جس سے آزمائش کی گئی. ہمارے لیے اس وقت نہر اگر سامنے نہیں ہے لیکن گناہوں سے آزمائش, ہمارے سامنے گناہ ہیں بہت سارے, چوپٹ دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ تمہاری آزمائش ہوگی. اب جس نے اللہ کے حکم کے خلاف نظر اٹھا لی آزمائش میں فیل, اور جس نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی نگاہ بچا لی, اپنے ہاتھوں کو بچا لیا, اپنے قلب کو بچا لیا, اپنے جسم کو بچا لیا, وہ آزمائش میں کامیاب. تو آدمی تھوڑا سا مراقبہ کرے کہ ہم طالوت کے ساتھ ہیں اور نکلے ہوئے ہیں شیطان سے جنگ کے لیے. وہاں تو جہاد تھا دوسرا لڑنے والا, لیکن یہاں جہاد جو ہے اس سے بھی افضل ہے, اور یہ جہاد اکبر ہے جو اپنے نفس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ جہاد اکبر کہلاتا ہے. تو ہم بھی جہاد میں نکلے ہوئے ہیں, اب جہاد کرتے ہوئے راستے میں جو ہے وہ مختلف چیزیں آئیں گی سامنے. اگر ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا اور شیطان کے چنگل سے اس کے لشکر سے ہم بچ گئے تو یقیناً کامیاب. اسی طریقے سے دوسری آیت دیکھیے قرآن مجید کی, ایک اور آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ. بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں مت پکڑا کرو, تمہارے لیے ہفتے کا دن محترم دن ہے, اس دن شکار پر تم نہیں جاؤ گے. انہوں نے یہ کیا کہ اب ان کی آزمائش ٹھیک ہو جائیے. اللہ کی شان دیکھیے کہ اس دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں. اب انہوں نے یہ کیا کہ سمندر کے پاس دریا کے کنارے گڑے کر دیے بڑے بڑے اور وہاں جال لگا دیے. مچھلی پکڑنے نہیں جاتے تھے لیکن ہیلے بہانے ایسے کیے کہ مچھلی ساری آ کر اس میں آ جاتی تھی, اتوار کو جا کے پکڑ لیتے تھے. حالانکہ اللہ نے ان کو اس سے روکا. تو اس امتحان میں یہ ناکام ہو گئے. نتیجہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو خنزیر بنا دیا, بندروں کی شکل میں ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی فرمایا قردۃ والخنازیر, کہ بندر اور خنزیر بنا دیا ہم نے, کہا کہ ہو جاؤ, چنانچہ ان کی شکلیں تبدیل ہو گئیں. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو تبدیل کیا, اللہ نے ان کو تبدیل کر دیا. اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. تو بہرحال ہم یہ سوچیں کہ جس طریقے سے ان کو شکار سے منع کیا گیا تھا, آج ہمارے بھی ارد گرد بہت سارے شکار ہیں. کہیں بیمہ پالیسیاں ہیں, کہیں انشورنس کمپنی ہے, کہیں بینک کی نوکریاں ہیں, کہیں اسی طریقے سے سودی کھاتے ہیں, اور کہیں شراب ہے, کہیں اسی طرح سے جو ہے وہ حسن پرستی ہے, اور یہ ساری بے حیائی کے دروازے ہیں, چوپٹ کھلے ہوئے ہیں سب کے سب. جس طرح سے شکار ان پر آتا تھا خوب اس دن, اس طرح ہمارے ارد گرد بھی ہر طرف جو ہے وہ شکار ہیں. اب اگر کوئی چاہے تو انہیں شکار کر لے، اور اللہ رب العزت کیونکہ شکار بلکہ خود کہتا ہے کہ آؤ مجھے شکار کرو، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈر کر اس شکار کرنے سے بعد آ جائیں گے، رک جائیں گے، تو یقیناً وہ کامیاب. معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اب صرف تھوڑا سا مراقبہ ہم اگر کر لیں گے، استحضار کر لیں گے کہ اللہ رب العزت کے احکام کو پامال نہ کریں اور اس آزمائش پر پورے اتر جائیں، تو یہ تھوڑی سی زندگی گزارنے کے بعد، اکثر ہم اگر غور کریں کسی کی 30 سال گزر گئی، کسی کی 40، کسی کی 60، کسی کی 65، رہ کتنی گئی، تو بہرحال تھوڑی سی زندگی ایک دن گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن انسان کامیاب ہوگا اگر چلا گیا، چاہے دنیا بھی اعتبار سے ناکام رہیں لیکن آخرت کے اعتبار سے اگر کامیاب ہیں تو یقیناً وہی کامیاب لوگ. اسی طرح سے دیکھیے ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی، ان کے لیے آزمائش تھی، تو انہوں نے کیا کہا؟ رب احب السجن الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جس گناہ کی دعوت دے رہی ہے میرے لیے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں قید ہو جاؤں، جیل میں چلا جاؤں، وہ زیادہ بہتر، لیکن اس گناہ میں مبتلا نہ ہوں. تو گناہوں سے بچنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے اپنے نفس کا خون کرنا. حالانکہ قرآن مجید نے فرمایا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارادہ ہو گیا تھا، اس نے تو گناہ کی طرف بلایا لیکن اللہ رب العزت کا استحضار پھر اس وقت ہوا. لولا الرأى برهان ربی، اگر اللہ تعالیٰ کے براہین اور دلائل نہ دیکھتے اس وقت وہ، تو گناہ مبتلا ہو جاتا. تو استحضار گناہ کے وقت میں اس بات کا استحضار کرنا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے. زلیخا نے یہ کیا کہ بتوں پر، جو بت تھا اس کا، اس پر پردہ ڈال دیا. حضرت یوسف نے فرمایا کہ کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ میرا بت ہے، میرا خدا ہے، اس سے میں چھپا رہی ہوں تاکہ یہ مجھے دیکھنے لے. سال میں فوراً خیال گیا کہ یہ اپنے بت سے اپنے آپ کو چھپا رہی ہے، میں تو اپنے رب سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا، وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو لولا الرأى برهان ربی، بعض نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان پر دروازے کھول دیے اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا محسوس ہوا کہ کہیں ان کو اپنے والد کی تصویر نظر آئی کہ وہ انگلی منہ پر رکھے ہوئے تھے کہ خبردار بیٹا اس گناہ کی طرف مت بڑھنا، اور کہیں اور کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے براہین اور دلائل انہوں نے دیکھے اور بہرحال گناہ سے بچے. اور پھر جب بچے تو کیا کیا؟ حالانکہ دروازوں کو تالے لگے ہوئے تھے لیکن گناہ سے بچنے کے لیے پھر بھاگے گناہ سے. جس دروازے پر تالے لگے ہوئے تھے، جب وہاں پر پہنچے تالا خود بخود کھل گیا، دروازہ کھلا اور باہر نکل گیا. اس سے ہی پتا چلا کہ گناہ کے لیے سارے کے سارے میدان موجود ہوں گے، لیکن آدمی ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے دروازے بھی کھول دیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کر کے کرتا ہے ہمیں پانے کی تو ہم اس کے لیے راستے بھی نکال دیتے ہیں. لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستوں کی اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. اسی طرح سے دیکھیے اور دیگر واقعات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھیے کہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتا رہے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جب بھی مشکل میں گرفتار ہوئے انہوں نے پکارا اللہ کو، اپنے آپ پر ہی بھروسہ نہیں کیا صرف. ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. جب تالوت اور جالوت کا مقابلہ ہوا، جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا، تو ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب یہ تالوت جالوت کے لشکر کا سامنا اس کا ہو گیا، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر کی دولت ہمیں عطا فرمائیے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھیے، ہم یہاں سے پھسلے نہیں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہمیں ہماری مدد بھی فرمائی. تو دیکھیے مقابلہ بھی کر رہے ہیں، اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مسبب الاسباب کی طرف بھی نکاح. تو مسبب الاسباب ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو، وہی اسباب پیدا فرمائیں گے، گناہوں سے بچنے کے بھی اسباب پیدا فرمائیں گے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھاگ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن, اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. فصرف عنه كيدهن, تو اللہ نے ان عورتوں کا جو قید تھا, مکر تھا, اس سے ان کو دور کر دیا, اس مکر کو دور کر دیا. انہ هو السمیع العلیم, بے شک وہ سننے والا جاننے والا بھی. وہ سن بھی رہا تھا کہ کیا دعا کر رہے ہیں, دیکھ بھی رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ رب العزت بڑے حلیم ہیں, بڑے بردبار ہیں, وہ ہمارے ایک ایک عمل سے, فعل سے واقف ہیں. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں گناہوں سے بچ گیا, مجھے کسی نے نہیں دیکھا, نہ دیکھا ہو کسی نے, لیکن اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اس لیے ہم جب بھی کسی گناہ میں مبتلا ہونے لگے, اس بات کا استحضار کریں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر ہم نے اس کا استحضار کر لیا, اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ آپ مدد فرمائیے, انسان تنہائی میں, اور جب تنہا ہوتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے کہ اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اس وقت گناہ کر لو, چنانچہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس وقت اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گیا, اس نے اپنے نفس پر جبر کیا اور اللہ سے مدد مانگی کہ یا اللہ اس وقت دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, میں جو گناہ کر لوں سوائے تیرے, لیکن تو دیکھ رہا ہے, تو میری مدد فرما, مجھے اس گناہ سے بچا دے, بس سمجھ لے کہ یہ ابتلا ہے اور امتحان ہے اس وقت انسان کا. اگر اس ابتلا اور امتحان سے انسان گزر گیا, اس تنہائی کے وقت کو بھی اس نے اللہ کی عبادت اور اللہ کے استحضار میں گزار لیا, تو یقیناً پھر اس کے مراتب اور درجات بھی انشاءاللہ بلند ہوں. تو ہم میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے, ہر شخص اپنے حال سے, ہر شخص واقف ہے. میں اپنے حال سے واقف ہوں, آپ میں سے ہر شخص اپنے حال سے واقف ہے کہ اگر وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو کون سا گناہ اس کو مبتلا کرتا ہے, کون سا گناہ متوجہ ہوتا ہے. آج ہمارے یہاں ہر قسم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. دیکھیے, جن لوگوں نے جو چیزیں ہم پر مسلط کی ہیں, وہ سب خوب اچھی طرح جانتے ہیں لوگوں کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے. آج آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ ووٹ ڈالنے کے لیے کیبلز بند کر دیے گئے, سسٹم سارے کے سارے, تاکہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں. اس سے پتا چلا کہ ان کو اس بات کا خوب ادراک ہے کہ لوگوں کو گھروں میں کس طرح روکا رکھا جا سکتا ہے اور گھروں سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے. گھروں سے نکلیں گے تب جب یہ ٹی وی بند ہو جائے گا, جب آدمی اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا. لیکن اگر رات دن ہم ان گناہوں میں مبتلا ہیں بھائی, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں, اور اس پر ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد فرما دے, نیک لوگ ہمارے اوپر مسلط فرما دے. یاد رکھیے کہ یہ سارا کچھ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے حکمرانوں کو برا مت کہو, اپنے اعمال کو دیکھو, قلوب میرے ہاتھ میں ہے, تم اپنے اعمال درست کر لو, میں تمہارے حکمران درست کر دوں گا. لیکن اگر تم اپنے اعمال درست نہیں کرو گے تو پھر روتے رہو گے, چیختے رہو گے, چلاتے رہو گے, لیکن اللہ تعالیٰ پھر ظالموں کو مسلط کر دے گا. وہ نہ تمہاری بات سنیں گے, نہ تمہاری باتوں پر کان دھریں گے, نہ تم پر رحم کریں گے, وہ تم پر ظلم و ستم کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرما قل هو القادر, اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے, علی ان یبعث علیکم, کہ وہ تم پر بھیجے عذاب, من فوقکم, عذاب اوپر سے, او من تحت ارجلکم, یا نیچے سے. تو عذاب اوپر کا بھی ہوتا ہے, نیچے کا بھی ہوتا ہے, اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے اس نے مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے مہلت دے دیجئے, میں لوگوں کو گمراہ کروں گا, ان پر حملے کروں گا, تو اوپر سے بھی حملے کروں گا, نیچے سے بھی حملے کروں گا, دائیں طرف سے بھی آؤں گا, بائیں طرف سے بھی آؤں گا. جس کو میں نے کہا نا کہ چوپٹ دروازے کھلے میں گناہوں, گناہ کرنا آسان. جو آدمی آج گناہ میں مبتلا نہیں, گناہ نہیں کر رہا, اسے لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں, بہت جاہل آدمی, پاگل آدمی. اور جو گناہ میں مبتلا ہے, جو اللہ کی معصیت کر رہا ہے, جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے, اس کا استقبال کیا جاتا ہے, اس کو روشن خیال سمجھا جاتا ہے, اس کو جو ہے ترقی پسند سمجھا جاتا ہے. لیکن جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے, اپنی نظروں کو نیچے رکھتا ہے اور کسی کی ماں بہن بیٹی کو نہیں دیکھتا, کہتے ہیں یہ بیوقوف جاہل آدمی, تقیان اسی خیالات کا مالک. میاں دنیا چاند پہ پہنچ گئی, بھائی چاند پہ پہنچنے سے کسی کی عزت خراب کر دینا جائز ہو جاتا ہے؟ ترقی اس کا نام ہے؟ تو یاد رکھیے میرے عزیز بھائیو, اللہ تعالی نے ہماری آزمائش کے لیے شیطان کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ پیدا کرتے. لیکن اس دنیا, یہ دنیا ہے ہی دار الامتحان, یہ ہم امتحان دے رہے ہیں آج کل. جس کی جتنی عمر ہے یہ پوری کی پوری امتحان. اب چاہے وہ 60 برس لے کے آیا اور 100 برس لے کے آیا, امتحان میں ہو. اور ایک دن اس امتحان گاہ سے ہم نے جانا ہے, پھر ہمارا پرچہ جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ ہم نے کیا کیا. پھر پتہ چلے گا کہ ہم کامیاب ہوئے ناکام ہوئے. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, کہا جائے گا کہ اپنا پرچہ تو خود ہی پڑھ لے. اقرا کتاب, اپنی کتاب پڑھ لو, یہ تم خود لکھ کے لائے ہو, اور آج تمہارے لیے محاسبے کے لیے یہی کافی ہے. ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے, تم خود دیکھ لو. اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بھائی. اللہ رب العزت ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. آج دیکھیے موبائل سب کے پاس ہے تقریباً, ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بھئی میں جب چاہوں کسی سے بھی رابطہ میں ہوں, یعنی میں ہر ایک کے رابطے میں ہوں, دوسرا میرے رابطے میں. اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ ہم سے قریبی رابطے میں ہے. یہاں تو پیسے بھی لگتے ہیں, بٹن بھی دبانے پڑتے ہیں, کچھ وقت بھی لگتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے کال ملانے کے لیے اور اس کو پکارنے کے لیے ایک رمہ بھی نہیں خرچ ہوتا. آدمی دل ہی دل میں پکار لے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے, اللہ میاں سے چپکے چپکے باتیں کیا کرو, چلتے چلتے بات کیا کرو کہ یا اللہ میرا یہ کام مشکل ہو رہا آسان فرما دے, اے اللہ میں اس سے گناہوں سے بچانے جاتا آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے باتیں کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے جو دل کے راز ہیں ان کو بھی جانتا ہے. تو بہرحال یہ جو اس نوجوان کے بارے میں نے کہا کہ نشہ فی عبادت اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پل رہا ہے بڑھ رہا ہے, تو اس کو یہ درجہ اور مقام اس لیے مل رہا ہے کہ اس کے پاس گناہوں کے اسباب سارے کے سارے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ اپنے اس طاقت کو کام میں نہیں لا رہا, اپنی اس نگاہ کو کام میں نہیں لا رہا, اس نے حسن و جمال سے فائدہ نہیں اٹھا رہا, اور جتنے بھی شکار ہیں وہ خود گر رہے ہیں اس پر, لیکن اس کے باوجود یہ ان شکار ان کا بھی مقابلہ کر رہا ہے اور ان کا شکار بھی نہیں کر رہا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. خاص طور پر حج کے موقع پر جب آدمی حالت احرام میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرما لیبلونکم اللہ بشیء من الصید, ہم تمہاری آزمائش کریں گے شکار سے, اور وہ شکار کیا ہے, تنالہ ایدیکم ورماحکم, اتنے قریب آئیں گے تمہارے پاس کہ تم چاہو تو ہاتھ سے پکڑ لو, چاہو تو نیزہ مارو ان کو, یعنی خود آئیں گے کہ آؤ مجھ سے شکار کر, مجھے شکار کر لو. اللہ فرما رہے ہیں یہ آزمائش کیوں ہوگی, لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, اللہ تعالیٰ سے کون خوف رکھتا ہے. اللہ نے منع کر دیا کہ یہ شکار تمہارے لیے حرام ہے, اب اس شکار کے اوپر جو ہے اس کو پکڑنا بھی جائز نہیں, اس کو نیزہ مارنا بھی جائز نہیں. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اشارہ بھی کر دے کہ بھئی یہ شکار جا رہا ہے اس کو پکڑ لو, یہ بھی ناجائز. تو اس سے اندازہ لگا لیجیے, دنیا آزمائش لے بلونکم اللہ, اللہ تمہیں آزمائش, تو یہ آزمائش ہیں ساری کی ساری, جتنے بھی گناہ ہیں یہ اصل میں انسان کے لیے آزمائش. اب اس آزمائش میں ایک تو یہ کہ ہم اپنے قوت ارادی کو بھی کام میں لائیں, ساتھ ساتھ اللہ کی مدد بھی مانگیں. اللہ کی مدد کے بغیر ہم اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. امتحان جب دیتے ہیں ٹیوٹر رکھنا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی, کہیں نہ کہیں کوچنگ سینٹر میں انسان جاتا ہے, کس لیے جاتا ہے, اسی لیے جاتا ہے تاکہ یہ امتحانی مرحلہ آسان ہو جائے. اسی طریقے سے جو آخرت کے امتحان ہیں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا, انہوں نے ہمیں سمجھایا, ساتھ میں کتاب بھی بھیجی کہ بھائی مسئلہ حل کیسے ہوگا, یہ کتاب ہے. سوالات حل کرنے کا پیپر بھی ہوتا ہے نا ساتھ میں, آج کل کتابیں پوری کی پوری ہوتی ہیں, کیا کیا سوال آنے والے ہیں بھائی, اس کی تیاری کر لو, 99% امید ہے کہ یہ آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب دی ہے وہ 100% ہے, 99% بھی نہیں, کہ 100% کہا کہ جو کہا وہی ہوگا. تو انبیاء بھی بھیجے, کتابیں بھی بھیجی ہیں, اب جس کی مرضی ان کتابوں پر اور انبیاء علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرے اور اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائے. تو بہرحال یہاں تو چوپٹ دروازے گناہوں کے کھلے ہیں, کھلے رہیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا, آپ سوچئے, اب زمانہ اچھا آنے سے رہا, آدمی اس میں نہ رہے کہ صاحب آخر دنیا بھی ہم نے چلانی ہے، اس کو بھی نبھانا ہے، کیا کہنے صاحب اس کو بھی دیکھنا ہے، اور رشتے داروں کو بھی دیکھنا ہے، اور دوستوں کو بھی دیکھنا ہے، اور فلاں کو بھی دیکھنا ہے. اگر اسی چکر میں رہو گے ساری عمر گزر جائے گی، وقت ختم ہوتا چلا جائے گا، اور ایک دن آنکھ بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اس لیے اس سے پہلے کہ یہ آنکھیں بند ہوں ہمارے دل و دماغ جواب دے جائے، ہم اس لائق بھی نہ رہیں کہ اپنے ہاتھ کو اٹھا سکیں، ہمارے ساتھ کوئی کیا کرے گا ہم وہ بھی نہ جان سکیں، نہ جانیں گے، اس سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کر لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو. خاص طور پر ڈٹائی کے ساتھ جو گناہ کیے جاتے ہیں ان سے تو بچنے کی خاص کوشش کرو بھائی. چھپ کے آدمی گناہ کر لیتا ہے تو چلو وہ اللہ اور اس کے درمیان ہے، لیکن ڈٹائی کے ساتھ کھلم کھلا جو گناہ ہوتے ہیں ان سے تو بچو کم از کم. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالی ہمارے رب ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب، لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اچانک ایک عورت آئے گی اور اس مجلس میں ایک شخص اٹھے گا اور اس عورت سے سب کے سامنے بدکاری کرے گا. اسی مجلس میں سے ایک آدمی کہے گا کہ خدا کے لیے تو دیوار پیچھے چلا جاتا، پردے میں چلا جاتا. کہا کہ اس کا درجہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہوگا. صرف اتنا کہنے کا کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مت کرو گناہ، وہ کہے گا کہ پردے کے پیچھے چلا جاتا، کم از کم اوٹ میں چلا جاتا، یہ سب کے سامنے علی الاعلان ہی گناہ کر رہا ہے. تو فرما اس کا درجہ جو ہے سیدنا صدیق اکبر جیسا ہوگا. اب اندازہ لگائیے کیسا زمانہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ابتلاءات ہیں، امتحانات ہیں، مسلسل آئیں گے مسلمانوں پر، کافروں پر نہیں ہے. کافروں کے لیے تو یہ زندگی جنت ہے. الدنیا سجن للمؤمن وجنۃ للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن جنت ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. ان کے لیے راحتیں بھی ہیں، عیش بھی ہیں، آرام بھی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اہل ایمان کو بھی عطا فرما دے تو اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں فرمایا اہل ایمان سے کہ بھئی تمہیں میں ضرور دوں گا. وہ دے یا نہ دے اسی میں ہماری آزمائش ہے، دوست دوستی میں جو ہے پورا ہے کہ نہیں. اللہ سے ہم نے کہا کہ قالوا ربنا اللہ، آپ ہمارے رب ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ یہ بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ میرا بندہ ہے کہ نہیں. تو آزمائش تو مصیبت میں ہوتی ہے، تکلیف میں ہوتی ہے، راحت میں کیا آزمائش ہوتی ہے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے. اور زمانہ جیسا جیسا آگے خراب آتا جا رہا ہے، ہمیں زمانے کے رو میں بہنا نہیں ہے. زمانہ تو ایک طوفان ہے، اس کے آگے کسی نہ کسی کو بند باندھنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور ان گناہوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے گزرنا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ سے مانگیے مت کہ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا کرے، یا کسی مصیبت سے دو چار کرے، یا ہمارا امتحان لے لے. نہیں، اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر مصیبت میں پڑ جائے آدمی تو پھر صبر کا راستہ اختیار کرے. وہ انشاءاللہ ابتلا چند روز کی ہوگی، چند مہینوں کی ہوگی، چند سالوں کی ہوگی، بالآخر اللہ رب العزت اس کو اس امتحان میں کامیاب فرما دیں گے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. وہ کسی نے کہا کہ چند روزہ جہد کن باقی بخند، یعنی چند دن مشقت برداشت کر لو پھر ہنستے رہو. اب وہ چند دن چاہے وہ موت تک بھی ہو سکتا ہے وہ وقت، کیونکہ وہ اللہ کی نظر میں بتائیے آخرت کے مقابلے ساری زندگی کتنی ہے. اگر کوئی 100 سال بھی زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی 100 سال کی ہے، تو آخرت کے مقابلے میں کوئی نسبت ہے اس کو؟ آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کے مقابلے میں 100 سال کی کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت ہی نہیں. تو اس لیے ہم اس کے لیے تیار رہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے محبت، مجھے آپ سے محبت ہے. آپ نے فرمایا سوچ کے کہ کیا کہتا ہے. انہوں نے پھر کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو پھر تیار ہو جا مشقتیں برداشت کرنے کے لیے، تکلیفیں اٹھانے کے لیے، مصائب جھیلنے کے لیے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے. مسلمان جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے گردن نہادن، اپنی گردن کو جھکا دینا، فرما برداری اختیار کرنا، یہ ہے. اب ہم چھوٹا سا وجود رکھتے ہیں 5-6 فٹ کا، ہم دیکھیں کہ اس پر ہم نے اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام نافذ کیے ہیں کہ نہیں. ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی کوشش کریں اپنی شکل و صورت، اپنا لباس، اپنا چلنا پھرنا، یہ سب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بنا لیں. بس جس نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیا تو بلا شبہ چاہے امتحان آئے، دنیا چاہے جو کچھ بھی کہتی رہے، کہتی ہے تو کہے بھائی، ہم دنیا کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے. اور اپنے آپ کو آدمی اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بہتر رکھے. ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، بلکہ لوگوں کے کام آنا. حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کوئی شخص اللہ کے کسی بندے کے کام میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں رہتے ہیں. تو اس لیے اگر کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری ہم کر رہے ہیں، کوئی کام اس کا کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، اس کی کوئی تکلیف ہے وہ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں مدد فرمائیں گے. تو اس لیے شریعت پر چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں سے بد اخلاقی سے پیش آیا جائے، یا گالم گلوچ کی جائے، یا ان کو حقیر سمجھا جائے، یا ان سے بدتمیزی اور بد زبانی کی جائے، یا سخت کلامی سے پیش آیا جائے. ہرگز نہیں. ایک مومن تو دوسرے مومن پر بہت زیادہ شفیق اور مہربان ہوتا ہے، اور بعض اوقات اگر کوئی ضرورت آدمی سمجھے کہ اس کو تادیب کی ضرورت ہے، تو پھر طریقہ ایسا اختیار کرے کہ جس سے اس کی واقعی تادیب ہو جائے، وہ ادب سیکھ لے، بس اس کے لیے وہ عذاب نہ بنے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں جو جوانی عطا فرمائی ہے، تو اپنے فضل و کرم سے اللہ اپنی ہماری اس جوانی کو اللہ اپنے احکام کے مطابق پوری گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں جو ہمتیں، طاقتیں، قوتیں عطا فرمائی ہیں، ان ہمتوں اور قوتوں کو بھائی دین کے کاموں میں لگاؤ. دنیا حاصل کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا، جائز درجے میں اپنا وہ بھی کام کرو، وہ بھی دین اور شریعت ہی ہے، لیکن حرام طریقے پر نہیں، جائز طریقے سے دنیا حاصل کرنے کی فکر کرو. اور باقی جہاں تک یہ شکار ہیں، کھلی ہوئے چوپٹ دروازے ہیں، اور ہر طرف گناہوں کی دعوت ہے، بے حیائی کا بازار گرم ہے، اپنے آپ کو ان سے بچا کر، اور اس طرح سے جس طرح جہاں کانٹے بہت زیادہ ہوں، درخت چاروں طرف کانٹوں والے ہوں، اپنے دامن کو آدمی بچا کر گزرتا ہے، اسی طریقے سے اس گناہ آلود ماحول سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا کر نکل جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں، جتنے شر ہیں، اے اللہ ان سب سے ہماری، ہمارے اہل و عیال کی، رشتہ داروں کی، احباب کی، دوستوں کی حفاظت فرما. اے اللہ آئندہ آنے والے زمانوں کے فتنوں سے بھی ہمیں، ہماری اولاد کو، متعلقین کو، اہل خانہ کو، دوست احباب کو سب سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری جو کوتاہیاں ہیں انہیں دور فرما دے. اے اللہ ہم جن گناہوں میں مبتلا ہیں، ان گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے، سچی اور صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شیاطین کے شر اور فتنوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین، جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے پاس ساتھی بیمار ہیں، مسجد کے نمازیوں میں سے بیمار ہیں، جناب عبد المعید صاحب مسجد صفی اول کے نمازیوں میں سے ہیں، اور ان کا آپریشن ہوا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جلد از جلد انہیں صحت یاب فرما دے، اور ان کی تمام تکالیف کو، پریشانیوں کو دور فرما دے. اسی طرح ہمارے بھائی عمر صاحب کے والد بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی اور تکلیف کو بھی دور فرما دے، اور ان کو جلد از جلد صحت یاب فرما دے. ان کے گھر والوں کو جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دور فرما دے. اور ہمارے دوست احباب میں جس کو جو بھی پریشانی ہے، اے اللہ آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی ہو تو تیری وجہ سے ہو، اپنے فضل خاص سے ہماری دستگیری فرما، ہماری مدد فرما. گناہوں کے ترک پر اے اللہ ہماری مدد فرما، نیکیاں کرنے پر اے اللہ ہماری مدد فرما. الہ العالمین، اپنے فضل خاص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب اس دنیا سے ہماری رخصتی کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.